پھر فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے. وما اموالکم ولا اولادکم، اور نہیں مال تمہارے اور نہ اولاد تمہاری، باللتی وہ چیز تقربکم جو قریب کرتی ہو تم کو، اندنا ہم سے، زلفا قریب کرنا. زلفا مصدر ہے جس سے مقصود فعل کی تاکید ہے، فعل کون سا ہے یہاں؟ تقربکم، یعنی تقربکم کی تاکید کے لیے زلفا آیا ہے، اس کا معنی بھی قریب کرنا ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ مال اور اولاد کا ہونا کسی کے پاس، یا کسی کے پاس دنیاوی سٹیٹس کا ہونا، مال یا اولاد کا ہونا، کیونکہ عموماً انسان کا سٹیٹس اس کے مال اور اولاد کی قابلیت کی وجہ سے بنتا ہے، یہ سب کچھ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ انسان اللہ کے قریب ہے، یا یہ چیزیں انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا سبب نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں خاص مقام کسی کو محض مال اور اولاد کی کثرت سے نہیں ملتا، بلکہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر انسانوں کے لیے یہ چیزیں اللہ کے تقرب کی بجائے الٹا اس کے غضب اور غصے کا سبب بن جاتی اور انسان کو لے ڈوبتی. ہاں الا من آمن وعمل صالحا، اس کے لیے یہ چیزیں تقرب الہی کا سبب بن جاتی ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. یعنی اگر کوئی شخص ایمان لا کر اچھے کام کرے اور اپنی اولاد کو بھی ایمان اور عمل صالح سے روشناس کرائے، تو پھر مال اور اولاد دونوں ہی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ مال کو انسان پھر اللہ کی مرضی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اولاد کو انسان دنیا کا بندہ بنانے کی بجائے اللہ کا بندہ بنانے کی فکر کرتا ہے، اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کرتا ہے، اور اس طرح یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں. اور ویسے بھی اگر ان نعمتوں کو پا کر انسان اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے تو یہ نعمتیں انسان کے درجات کو بڑھا دیتی ہیں اللہ کے نزدیک، اور اگر انسان ان چیزوں کو پا کر اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو یہی چیزیں انسان کے لیے الٹا عذاب کا سبب بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ محض کسی کے مال سے متاثر نہیں ہوتا، اس کی اولاد کی خوبصورتی یا علم سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نزدیک اصل چیز عمل صالح ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، شکلوں سے مراد انسان کی اپنی شکل بھی اور بال بچے بھی مراد ہو سکتے ہیں، وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، تو ایسے لوگوں کے لیے دگنی جزا ہے، کئی گنا جزا ہے. جن لوگوں کے لیے جو ایمان لا کر اچھے کام کریں، ان کے ایک ایک عمل کا 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر ہے. ضعف کا لفظ جو ہے نصف کا اپوزٹ ہے، نصف آدھے کو کہتے ہیں نا، اور ضعف مثل کو کہتے ہیں، برابر کا، اتنا ہی اور، یعنی کسی چیز کی مثل یا اتنا ہی اور. اور پھر یہ صرف ایک مثل نہیں، کئی امثال بھی ہو سکتا ہے، یعنی کئی گناہ کے معنوں میں بھی، یعنی لامحدود اجر کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ عمل صالح کی جزا کوئی انسان متعین نہیں کرتا، کیونکہ انسان کو تو پتہ نہیں چلتا کہ بظاہر چھوٹا نظر آنے والا عمل بہت ہی خلوص اور بہت مشکل حالات میں کیا گیا ہے اور اللہ کے ہاں بہت بڑی جزا رکھتا ہے. اور یہ دگنی جزا کیوں ہوگی؟ بما عملوا، کیونکہ انہوں نے کام کیے ہوں گے. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی اصل قدر و قیمت اس کے دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اپنے کام اور محنت کی وجہ سے، اور کام بھی جو صحیح ڈائریکشن میں ہو، صحیح سمت میں ہو، اللہ کی پسند کا ہو۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانوں میں امن کے ساتھ رہیں گے۔ غرفات، غرفہ کی جمع۔ دنیا میں تو انسان کے پاس جتنا بھی مال ہو، جیسی بھی اولاد ہو، لیکن امن نام کی چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اولاد کے اطاعت گزار، وفاشار ہونے کے باوجود ان کے دنیا سے جانے کا، ختم ہونے کا ہمیشہ اندیشہ ہوتا ہے۔ مال کی زیادتی اور کثرت کے باوجود اس کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہاں، انسان کو جن نعمتوں سے امن ہوگا وہ جنتی کی نعمتیں ہیں۔ یعنی دنیا میں تو مال و اولاد ہر وقت خطروں کی زد میں ہیں۔ جس کے پاس جتنا مال ہے وہ اتنا ہی بے سکون ہے، کیونکہ اس کو اسی قدر اس کے ضائع ہونے کا خوف لاحق ہے۔ اگر آپ کے پاس مال کم ہے تو آپ کا خوف بھی کم ہے، مال زیادہ ہے تو اس کے ضیاع کا خوف بھی بڑا ہو گیا، اس کے جانے کا غم بھی اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جنت میں جو کچھ بھی انسان کو ملے گا وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہاں کا ٹھکانہ عارضی نہیں، پائیدار ہوگا، اس لیے وہاں امن اور چین اور اطمینان بھی نصیب ہوگا۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ غرفات جو ہے، غرفہ کی جمع ہے، بالا خانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ آیت میں عمل صالح جنرل ٹرم کے طور پر استعمال ہوا ہے، لیکن حدیث میں کچھ وضاحت آتی ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے، یعنی اندر والے باہر دیکھ سکیں گے، باہر والے اندر والوں کو بھی دیکھ سکیں گے، شیشے کے ہوں گے۔ ایک عربی نے کہا، یہ کس کے لیے ہیں؟ فرمایا، جو نرم کلامی کرے۔ یعنی وہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ جو نرم کلام ہو، دوسروں سے نرمی سے بات کرے، کھانا کھلائے، اور بکثرت روزے رکھے، اور لوگوں کی نیند کے وقت تہجد پڑھے، جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ عبادت کر رہا ہو۔ تو یہ بالا خانے اس کے لیے، اور یہ امن بھی اسی کو نصیب ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو مال اور اولاد جو ہے اس کو پا کر عموماً لوگوں کے اندر کیا نفسیات آتی؟ نرم کلامی کی بجائے دھوس دھاندلی کا لہجہ آ جاتا ہے۔ نرم کلامی کی بجائے عموماً ایک بہت کمانڈنگ ٹون ہو جاتی ہے۔ آپ مختلف لوگوں کی گفتگو کی ٹون کو کبھی ملاحظہ کیجیے، ایک غریب انسان کی، ایک معمولی انسان کی، اور ایک بہت مالدار انسان کی جو گفتگو کی ٹون ہے وہ بھی فرق ہوگی، کیونکہ گفتگو جو ہے انسان کے تکبر یا عاجزی کو واضح کر دیتی۔ دوسرا، کھانا کھلائے۔ عموماً مالدار لوگ اپنے مال کی شہرت کے لیے یا مال کے دکھاوے کے لیے تو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن وہ کھانے عموماً کس کو کھلائے جاتے ہیں؟ اپنے جیسوں کو، جو برابر کے پھر کھانے کھلا بھی سکے۔ ایسے لوگوں کو ان کھانوں میں شریک نہیں کیا جاتا جو جواباً ان کو ایسی بڑی دعوت پہ نہ بلا سکے۔ پھر جب کھانا پینا بہت ہوتا ہے تو روزہ کون رکھے؟ روزہ رکھے تو کھانے پینے کا موقع ہی نہیں رہے گا۔ اور پھر جب مال زیادہ ہوتا ہے تو رات کو جلدی سونا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مال کے تقاضے ایسے ہیں کہ اس کی سنبھال میں اور پھر اس مال سے دنیاوی نعمتوں کی عیش و عشرت میں عموماً رات دیر سے سویا جاتا ہے، تو صبح جلدی اٹھا نہیں جاتا اور پھر تہجد بھی چلے جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اور مال پا کر، اولاد پا کر بھی وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، وہ سب کچھ خود ہی نہیں سمیٹتا، دوسروں کو دیتا ہے، شیئر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، پچھلی رات کی نماز پڑھتا ہے، تو ہاں، ایسے لوگ ضرور پھر جنت کے بالا خانوں کے مستحق ہیں، اور وہاں وہ پرامن طریقوں سے رہیں گے۔ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ نیچا دکھانے سے مراد کیا ہے؟ آیات کا مذاق اڑانا، انہیں تسلیم نہ کرنا، اللہ کے راستے میں یعنی آیات کو آگے پھیلانے پہنچانے کے راستے میں روڑے اٹکانا، ان آیات پر عمل کرنے والوں کو ستانا، ایسی سازشیں تیار کرنا جن سے وہ اسلام کو کمزور کر سکے. یہ ساری باتیں آیات کو نیچا دکھانے کے معنی میں آتی ہیں. اولئک فی العذاب محضرون, ایسے لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے, یعنی کہیں بچ کے جا نہ سکیں گے, بھاگ نہ سکیں گے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. کہہ دیجئے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے اور وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے. میرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے, یعنی چاہے تو وہ ایمان نہ لانے والوں کو بہت فراواں دے, بہت زیادہ مال دے. یہ کبھی کبھی کافروں کو خوب مال دیتا ہے, لیکن کس لیے؟ آزمائش کے طور پر. اور کبھی وہ مومن کو تنگ دست بنا دیتا ہے, نپا تلا دیتا ہے. کس لیے؟ کہ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو, اس کے سارے اعمال کی جزا آخرت کے لیے محفوظ ہو جائے. یعنی مال کی کثرت یا مال کی کمی اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا ناراضگی کی دلیل نہیں, رزق کی فراخی اللہ تعالیٰ کی رضا کا معیار نہیں, اور نہ اس انسان کی اپنی کامیابی کا کوئی معیار ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اس لیے کسی مالدار کو اترانے کا حق نہیں اور کسی فقیر کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں اصل بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ تم اپنے مال کے ساتھ کرتے کیا ہو. وما انفقتم من شیء فهو یخلفه, جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے. اس میں صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے ایک عظیم الشان خوشخبری ہے, ایک بہت بڑی حقیقت بتائی گئی ہے جو بارہا لوگوں کے تجربے میں بھی آتی ہے. اگرچہ کوئی مادی پیمانہ نہیں اس کو ناپنے کا, لیکن یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو دینے والے کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتا ہے. مال کا دینا مال میں کمی کا نہیں اضافے کا سبب بنتا ہے, اور خصوصاً جب انسان خلوص نیت کے ساتھ جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. یعنی بعض باتیں تو آپ نے قسم کے بغیر فرمائی ہے نا, لیکن یہ بات قسم کھا کے فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال نہیں کم ہوگا. اور قرآن کی آیت کیا بتاتی؟ فہو یخلفہ, وہ اس کے پیچھے اور لے آئے گا. یخلف کا لفظ اخلاف سے ہے, اخلاف کا روٹ خلف ہے, خلف پیچھے کو کہتے ہیں. یعنی تم آگے دو گے پیچھے سے اور آ جائے گا, کمی نہیں آنے دے گا. یعنی اس کا قائم مقام آ جائے گا, اس کے عوض میں آ جائے گا, اس کا معاوضہ ساتھ ہی مل جائے گا. ایک چیز جائے گی تو دوسری اس کی جگہ لے لے گی. حدیث قدسی میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا, تم دوسروں کو دو تمہیں میں دوں گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دو فرشتے ہر روز اعلان کرتے ہیں, ایک کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا خلفا. یا اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے, اور دوسرے کے لیے یا اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا کر, یعنی اس کو پیچھے سے اور دے دے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دفعہ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ روپیہ پیسہ ہتھیلی میں بند کر کے مت رکھو, یعنی اپنے پاس ہی مت رکھو. ہتھیلی میں بند کر کے رکھنے سے مراد کیا ہے؟ ہتھیلی کا بند ہونا بخل کی علامت, یعنی مال کے ساتھ بخل نہ برتو, ورنہ اللہ بھی تمہارا رزق بند کر کے رکھے گا. یعنی اگر تم نہیں دو گے تو تمہیں بھی نہیں دیا جائے گا, بلکہ جہاں تک ہو سکے خیرات کرتی رہو, یعنی دیتی رہو. لا تو کی فیو کا علی کی, بند نہ کرو ورنہ تم پہ بند کر دیا جائے گا. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ متقین کی صفات میں سے ایک اہم صفت کیا ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, مال ان کے پاس رک نہیں جاتا بلکہ وہ اس کو آگے کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو مال سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے, مارکیٹ میں ہوتا ہے, لوگوں کے ہاتھ میں جمع ہونے کی بجائے دوسروں تک پہنچتا رہتا ہے، اس سے خوشحالی آتی ہے بنسبت اس کے کہ سب لوگ اپنا مال روک لیں۔ بچت اچھی چیز ہے، لیکن یہ بچت کی بہت ساری اسکیمیں جو ہیں یہ چند لوگوں کو تو فائدہ دیتی ہے لیکن عوام تک فائدہ نہیں پہنچتا۔ ان بچاروں کے پاس تھوڑا بہت جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی سارا کنٹرولڈ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس انسان کو یا ایک مسلمان کو ہدایت کیا دی گئی کہ وہ خیر کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھے، اس سے حت الامکان دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کا رزق کشادہ اور اس کی عمر دراز ہو، وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ یعنی خصوصی طور پر رشتہ داروں کو دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن عموماً لوگوں کی کمزوری کیا ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں کو، جان پہچان کے لوگوں کو پھر بھی تحفے تحائف دیں گے اور اچھے دیں گے، لیکن جب رشتہ داروں کو دینے کی باری آئے گی تو ضرور ڈنڈی مار لیں گے۔ اصل میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ رشتہ دار قریب قریب ہوتے ہیں، تو جو لوگ بھی آپس میں قریب قریب رہتے ہیں انہیں ایک دوسرے سے اذیتیں تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے بدگمان رہتے ہیں۔ تو جس سے انسان کا دل ہی میلا ہو اس کے ساتھ خیر بھلا کیا کرے گا؟ وہ دل کھول کے اس کو نہیں دے سکتا جس کی طرف سے دل بند ہے، بدگمانی کا شکار۔ تو یہی تو انسان کا امتحان ہے کہ جو تم سے بھلا نہیں کرتا، اچھا نہیں کرتا، اس کے ساتھ کر کے دیکھو، پھر دیکھو اپنے نفس کے خلاف جا کر کہ اللہ تمہیں کیسی کیسی عزت سے نوازتا ہے اور کیسی کیسی رحمتیں اور بخششیں تم پر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے لوگوں کو صرف وہی دے سکتا ہے جو اللہ کی خاطر دیتا ہو، کیونکہ جب تک انسان اللہ کی خاطر نہیں دیتا تو وہ وعدہ بھی نہیں پورا ہوتا نا۔ ہم بعض اوقات مفادات سامنے رکھ کے ناپ تول کے اس کو اتنا کی کہ یہاں سے یہ مفاد مل سکتا، اس کو اتنا کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ جب تک ہم اس طرح کے ناپ تول کرتے رہتے ہیں ہم کسی کو اس کے مقام کی وجہ سے نہیں دیتے بلکہ اپنی خواہشات اور اپنی سوچ کے تحت دیتے ہیں اور اپنے مفادات کے تابع کر کے دیتے ہیں، تو پھر یہ وعدے نہیں پورے ہوتے۔ جب آپ اللہ کا حکم سمجھ کر ایسے رشتہ داروں کو، ایسے لوگوں کو دیں جن سے آپ کو کبھی فائدہ نہ پہنچا، جس نے آپ کی کبھی بھلائی نہ سوچی ہو، جس نے آپ کے ساتھ کبھی اچھا نہ کیا ہو، آپ صرف اللہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ بھلائی کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کیسے کیسے خیر و برکت نصیب ہوتی۔ کیونکہ پھر آپ اپنے نفس کے لیے نہیں دے رہے نا، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں دے رہے، اللہ کا حکم سمجھ کے دے رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ تو لکھیے اپنے لیے کام اور اپنے آپ کو پھر چیک بھی کیجیے، کسی ایسے شخص کے ساتھ احسان کرنا ہے مجھے جس نے میرے ساتھ کبھی کوئی احسان نہ کیا ہو۔ پیچھے ایک اسائنمنٹ تو آپ کو یہ مل چکی ہے نا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ زندگی میں احسان کیا میں نے ان کا شکریہ کیسے ادا کیا، یا میں نے ان کے ساتھ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے اصول کے تحت کیا کیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو جن لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا کیا میں نے ان کا بدلہ دیا، یہ تو تھا ایک حصہ کام کا۔ اب دوسرا حصہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا بلکہ ان کی طرف سے مجھے ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی، دکھ ہی پہنچا، انہوں نے میرے ساتھ برا ہی کیا، کیا کبھی میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ کچھ اچھا کیا؟ اگر آج تک نہیں کر سکی تو اب اللہ کی رضا کے لیے کروں گی۔ یہ ہمیں نہیں بتانے کی ضرورت، ہماری طرف سے آپ کو صرف اتنی پابندی ہے کہ آپ اس بات کو لکھ لیں اور پھر کر لیں، کرنا نہ بھولیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لکھ کے لائیں کیا 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 نہیں کیا، یہ بھی صرف اس لیے ہے کہ آپ پابند ہو جائیں کہ کر گزریں، اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ نسبتاً زیادہ مل جائیں گے آپ کو جنہوں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی احسان نہ کیا ہو بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے آپ کے ساتھ احسان کیا۔ ان کی لسٹ شاید چھوٹی رہ جائے اور یہ لسٹ بڑی ہو جائے، کیونکہ عموماً ہم ناراض زیادہ رہتے ہیں لوگوں سے، فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا، اگر یہ شکایتیں ہی زندگی سے نکل جائیں تو آپ دیکھیے کہ پھر باقی کیا رہے، پریشانیاں تو خود ہی ختم ہو جائیں۔ اور یہ
ایک بہت بڑا نفسیاتی حربہ ہے، استعمال تو کر کے دیکھیں کہ کسی کی بھی نفرت کو کم کرنا ہو یا کسی کی بھی ناراضگی کو دور کرنا ہو تو آپ صرف اللہ کے لیے فی سبیل اللہ احسان کریں، فی سبیل اللہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ بھلا کریں، دوسرے کا دل خود ہی نرم پڑ جائے گا. عموماً لوگوں کو ناراضگی ہوتی بھی اس لیے ہے کہ ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ہم سے توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہم ان کو نہیں دیتے، لہٰذا وہ ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم بھی جوابن کرتے ہیں تو وہ گرا پہ گرا لگتی جاتی ہے اور دشمنی پکی ہوتی چلی جاتی ہے. ان گروں کو کھولنے کے لیے کسی کو تو آغاز کرنا ہی پڑے گا. اور اللہ کا یہ وعدہ یاد رکھیں کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز، کوئی بھی چیز، یہ نہیں کہا گیا روپیہ پیسہ یا مال و دولت یا علم یا کوئی بھی صدقہ، یعنی کوئی بھی چیز تم خرچ کرو گے تو کیا ہوگا؟ جواب مل جائے گا تم کو، کسی سے اور مل جائے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ خرچ ختم نہیں ہوگا. اچھا دیکھیں کہ یہ اصول کائنات میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. مثلا آپ کے گھر میں آم کا درخت ہے، آم کا موسم آتا ہے، جو آم لگتے ہیں آپ اتار لیتے ہیں. اگر کوئی اس وقت یہ کہے دل کا تھوڑا کہ ہائے سارے اتار لیے، اب تو اس سے کبھی آم نہیں لگیں گے، تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ اور زیادہ آم لگ جاتے ہیں. موسم خزاں میں بعض اوقات آپ کسی درخت کی ساری ٹہنیاں کاٹ دیتے، عموماً چھانٹ بھی جاتی ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ختم ہو گیا، فنش. لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرتا ہے تو پہلے سے زیادہ ہریالی آتی، سمندر کے کنارے چلے جائے پانی کی ایک لہر آتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے، تو یوں لگتا ہے جیسے ختم ہو گیا معاملہ، لیکن ابھی ایک ختم نہیں ہوتی کہ پیچھے سے اور آ جاتی. آپ کے سر کے بال کبھی گرے، کسی کو شکایت ہوئی، اور جب گرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے گنجے ہی ہو جائیں گے، لیکن عموماً بہت کم لوگ اس رفتار سے گنجے نظر آتے ہیں جتنے بال گرتے ہیں. تو یہ فطرت سے بھی آپ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہیں کہ بس گئی، ختم ہوئی، لیکن اور آ جاتی ہیں. گھر کے اندر آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی اچانک کوئی آ گیا، آپ کو اپنے لیے کچھ ضرورت تھی، آپ نے اللہ کی خاطر اس کی ضرورت پوری کر دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے دگنا دیا، اور خصوصی طور پر ایسے مواقع جہاں آپ خود بھی ضرورت مند ہو، جہاں دینا زیادہ مشکل ہو، جہاں دوسرا شخص بہت تکلیف میں ہو. تو مشکلات کا علاج بھی ہے یہ چیز، نعمت اور فراوانی کو لانے کا ذریعہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں دو، نکالو. عموماً جب ہم کسی ایسے شخص کو کچھ دینا چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا، تو اس میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہماری انا ہوتی، عزت نفس ہوتی. لیکن حقیقی صدقہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی انا کو قربان کر لیتا ہے. بعض وقت مال دینا آسان ہوتا ہے، انا کی قربانی اور انا کا صدقہ مشکل ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑا کمپلیکس ہوتا ہے انسان کو. جب تک انا سے خالی نہیں ہوتا اس وقت تک دین کی روح نہیں پیدا ہوتی انسان میں. اب دیکھیں کہ دینے سے دو طرح کے اطمینان ملتا ہے انسان کو. ایک تو دینے کی ایک خاص خوشی ہوتی جو دے کر ہی نصیب ہوتی، دیے بغیر کبھی وہ خوشی نہیں ملتی. اور پھر دینے سے جب اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوتا ہے کہ میں تمہیں اور دوں گا، تو اس کو پا کر ایک اور خوشی ملتی ہے، اور انسان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. جیسے عمل اور سزا میں مواصلت ہوتی ہے، اسی طرح بسا اوقات آپ کی خیرات یا صدقے اور آپ کو ملنے والے رزق میں بھی بڑی حد تک مواصلت پائی جاتی، اور آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ وہ جو فلاں موقع پر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس طرح لوٹایا. اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کنویں سے پانی نکالتے جاتے ہیں، عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بالٹی میں پانی یا ٹب میں پانی بھر کے رکھے اور اس میں سے نکالے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ جو مین میڈ چیزیں ہوتی. لیکن جو فطری چیزیں ہوتی ہیں جیسے کنواں ہے، تو بظاہر کنویں کا ایک خاص لیول ہوتا ہے، آپ پانی نکال لیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ اسی لیول پہ آ جاتا ہے، اور بعض اوقات زیادہ بھی ہو جاتا ہے.
جب میں نے یہ حدیث سنی تھی کہ ان کو دو دنوں نے کبھی کچھ نہ دیا ہو، میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے, کچھ ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ بہت اچھے ہوں لیکن ان کے دل میں آپ کے لیے بہت بغض, کسی بھی وجوہات کی وجہ سے کہیں سے وہ نہیں نکلتی تھی گنجائش, ان سب کو میں نے رمضان میں تحفے دیے, اور جیسے میں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ مجھے ان سب کو دینا ہے میرا دل بہت ہلکا ہو گیا, اور جب میں نے ان کو دیے اتنا ان کے دل کھل گئے کیونکہ وہ محبت ان کو پیچھے نظر آئی, پلس میرے اپنے اندر جو یو ہولڈ گرجز میں یا دوسری پارٹی وہ بالکل نکل گئے, اور آپ کا دل دھل کے جیسے پاک ہلکے ہو گیا, بالکل بوجھ اتر گیا, تو یہ بہت اچھی فیلنگ اپنے اندر.
وہ خیر الرازقین, اور وہ بہترین رازق ہے, نہ دینے والا خود کو رازق سمجھتا ہے اور دینے والا اللہ کو رازق سمجھتا ہے. جب ہم خود پہ ڈپینڈ کرتے ہیں یا چند چیزوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہاں یہ ختم ہو گیا تو میرا کیا بنے گا, ایسا انسان اللہ پہ توکل نہیں رکھتا, اس کے رازق ہونے پہ اس کا یقین نہیں ہوتا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے, اصل رازق اور بہترین رازق اللہ ہے. عموماً اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اسباب کے پردے میں دیتا ہے, اور بعض اوقات غیر مرے اسباب کے پردے میں دیتا ہے کہ کوئی سبب نہیں تھا, ادھر سے سوچ بھی نہ گئی تھی. جیسے آتا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنائے گا, اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا, اس کا خیال بھی نہ گیا ہوگا, کیونکہ وہ خیر الرازقین ہے, سب سے بہترین رازق ہے, اس لیے اس سے نا امید نہ ہو. ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم دیتے ہیں تو بعض اوقات اس لالچ سے دیتے ہیں کہ پھر ہمیں اور مل جائے, یہ چلو ردی بیکار نکالو تو اچھی چیز مل جائے, تو بات تو پھر یہی ہے کہ آپ کس نیت سے کون سا کام کر رہے ہیں. اگر آپ لالچ انسانوں سے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو وہاں سے ہے کہ اس کو دے کر اسی سے کچھ ملے یا انسانوں سے ملے, تو وہ درست نہیں ہے. نیکی کر دریا میں ڈال, جس طرح ام موسیٰ نے بچہ دریا میں ڈال دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹایا اور کئی اور بھلائیوں کے ساتھ لوٹایا, امن اور چین کے ساتھ لوٹایا. اگر وہ اکیلے اسے رکھتی بھی تو اور زیادہ رہتی ساری زندگی جب تک وہ اسے چھپا دی. تو جب انسان اللہ کے لیے بغیر کسی لالچ کے اس سے بھلائی کی توقع رکھ کے دے دیتا ہے تو اللہ سے اچھی امید رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے.